بعد وقت بیٹھ جاتے ہیں اور بیٹھ کے بلیڈ سے ساری سیٹیں کاٹ جاتے ہیں تو ظاہر ہے کتنا نقصان کر جاتے ہیں. تو باہر کیف اس طرح سے محتاط بھی رہیے اور خدمت کے جذبے کو بھی مد نظر رکھیے, موقع ہو تو ضرور خدمت کر لیا کریں. مجھے اب بھی راستے میں کوئی ایسے عمر رسیدہ حضرات مل جاتے ہیں, گاڑی میں جب آتے جاتے ہیں ہم تو مجھے ترس آ جاتا ہے. لیکن بہرحال اندازہ جب یہ ہو کہ شریف انسان ہیں اور مومن مسلمان ہیں تو بٹھا لیتے ہیں. بعض وقت دل کھٹکتا ہے تو بس پھر چل دیتے ہیں آگے. ابھی تھوڑے دن پہلے ایک بزرگ بہت ہی ماشاءاللہ نورانی چہرہ, بقائی اسپتال کے سامنے کو جو اسٹاف ہے موڑ پر, وہاں بیٹھے ہوئے تھے فٹ پاتھ پر بیچارے, سفید پوش سفید ریش اور نورانی چہرہ. میں گزر گیا گاڑی میں دوپہر میں آتے ہوئے, پھر میرے دل میں ایک کشش پیدا ہوئی اور ایک خیال پیدا ہوا. میں نے ساتھی کو روکا, میں نے کہا کہ بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں, چلیں ذرا گاڑی ریورس کر لیں, پوچھتے ہیں اگر ہمارے راستے میں ان کی منزل ہوگی تو انہیں پہنچا دیں. چنانچہ ان کو لے لیا ہم نے, سلام دعا کی اور بٹھا لیا. میں نے غور سے دیکھا بھی نہیں, وہ پیچھے بیٹھ گئے اور بیٹھ کر میرے شاگرد پیچھے بیٹھے تھے, ان سے باتیں کی اور کہنے لگے کہ بھائی یہ تو ہمارے بہت پرانے جانے پہچانے آدمی ہیں, حافظ ریاض الاقصاب مرحوم کے صاحبزادے ہیں. اب جو میں نے مڑ کے دیکھا, ارے میں نے کہا قاری صاحب آپ؟ ارے کہنے لگے آپ نے ماشاءاللہ ہمارے لیے کتنا خیال کیا, گاڑی لوٹا کے لے آئے. تو بہرحال پھر ان کو آگے تک پہنچایا ہم نے. ابھی کی بات ہے منگل کی, آ رہے تھے ہم تو وہ پھر روڈ پار کر کے فٹ پاتھ پر پہنچے ہی تھے. میں نے گاڑی پہلے سے دیکھ لیا, ان کو آتے ہوئے میں نے رکوا لی گاڑی. میں نے کہا بھائی وہ قاری صاحب نظر آ رہے ہیں, بٹھا لیتے ہیں. رکوا لیا, بڑے خوش ہوئے, بڑی باتیں کرتے رہے. پھر کہنے لگے کہ کل میں اللہ کے فضل سے عمرے کے لیے جا رہا ہوں. تو بڑا جی خوش ہوا, اور وہ بھی بہت مدت کے بعد جا رہے تھے دوسرا کے, تو بہت تڑپ تھی زبردست, تو دعاؤں کے لیے درخواست کر لی. تو بہرحال وہ بڑے خوش ہوئے کہ بھئی آپ حضرات بڑا خیال کر لیتے ہیں, ورنہ ظاہر ہے کون کسی کا خیال کرتا ہے. تو پہلے مرحلے میں تو میں نے بہرحال انہیں نہیں پہچانا تھا, بعد میں انہوں نے جب تذکرہ کیا اور والد صاحب کے مسجد میں پرانے پڑھانے والے تھے, پہچان لیا. تو اب ڈبل معاملہ ہو گیا کہ ایک تو وہ بزرگ ویسے ہی ہے ماشاءاللہ, پھر یہ کہ جان پہچان والے بھی, تو اگر مل جائیں تو اچھا ہے, نہ بھی ہوں جاننے والے اور میں دیکھتا ہوں کہ بہت ہی نیک سال الگ ہی لگ رہے ہیں, تو میرا دل چاہتا ہے کہ ان کی خدمت کر کے دعا لے لوں. اسکوٹر جب چلاتا تھا, جب بھی موقع بموقع دیکھتا تھا اور کام کر لیتا تھا. بہرحال یہ اللہ پاک نے ہمیں آپ کو موقع عطا فرمائے ہیں, تو سوچ سمجھ کر ان سے فائدہ اٹھا لیں, اس پر بڑے اجر و ثواب. آگے ارشاد فرمایا 14, وہ حافظ قرآن جو تلاوت کی پابندی کرتا ہے. حافظ بھی ہے اور قرآن پاک پڑھتا رہتا ہے, یہ اللہ رسول کا بڑا محبوب اور ابلیس کا بڑا دشمن, اور ابلیس اس کا بڑا دشمن. اس لیے ہم میں جو بھی قرآن پڑھنے والے ہیں وہ اللہ رسول کے بڑے محبوب ہیں, اور حافظ قرآن خاص طور سے کہ اس کو اللہ پاک نے حفظ کی نعمت سے نوازا ہے, تو اس کے لیے کوئی مشکل نہیں, چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے پڑھتا رہے. تو کثرت سے تلاوت کرنا یہ زبردست جو ہے اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے اور سعادت کا سامان ہے. اپنی زندگی میں درجات بلند سے بلندتر کرانے کے لیے قرآن پاک سے بہت شغف رکھیں, جو دیکھ کر پڑھنے والے حضرات ہیں وہ بھی, اور جو حفظ کر رکھنے والے ہیں حافظ وہ بھی, تاکہ اللہ پاک کے یہاں درجات بلند سے بلندتر ملیں. سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ پڑھتا جا اور چڑھتا جا, جہاں تیرے پڑھنے کا آخر ہوگا وہیں تیرے درجے کا آخر ہوگا. جب سے کچھ تھوڑے بہت سمجھدار ہوئے تھے, 2-4 سال کے ہوئے تھے, قرآن پاک پڑھنا شروع کیا, اور آج کل تو بہت ہی کم عمری میں کام شروع ہو جاتا ہے, 3 سال کے تو بچے کو داخل کرتے ہیں, تو 2.5 سال میں جب سے اس نے قرآن پاک تھوڑا بہت پڑھنا شروع کیا, جب سے سلسلہ جو چلا, تو چلتے چلتے مرنے سے پہلے جہاں تک بھی وہ قرآن جتنا پڑھ چکا ہے, اللہ پاک اس میں ترقی بنا کے اس طرح سے لائن لگا دیں گے اور اونچائی دیں گے, اس کو بلندی دیں گے. جہاں اس کا پڑھنے کا آخر ہوگا وہاں اس کے درجے کی بلندی اور اس کا آخر ہوگا. ابھی جیسے ہمارا گردہ ہے, گردہ تو چھوٹا سا لگتا ہے, اطبا حضرات نے لکھا ہے اس کے متعلق کہ کئی ہزار میل جو ہے یہ اس کی لمبائی ہے, جو اس میں نسیں باریک باریک کری ہوئی, کئی ہزار میل. گردہ ہے اور اسی طرح دوسرے اعضا ہیں ان کی لمبائی ہمیں آپ کو تو دکھتی نہیں، حتیٰ کہ یہ آنت بھی جو ہے لمبی، آنت بھی اتنی لمبی نہیں، لیکن اس کے متعلق بھی اطباء فرماتے ہیں بہت لمبی ہے، جیسے دھاگا ہے، دھاگا لپٹا ہوا ذرا سا لگتا ہے اتنا سا، لیکن کتنا لمبا ہے، اور وہ پورا اتنا جو لپٹا ہوا ہوتا ہے جہاں کپڑے بنتے ہیں اس کے لیے وہ کتنا لمبا ہوتا ہے، تو بہرحال سمٹا ہوا اور لپٹا ہوا تو نہیں محسوس ہوتا، اسی طرح پڑھنے والے کو معلوم نہیں ہوتا، ایک قرآن پڑھ کے دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا، لیکن آخر میں جہاں بھی اس کا آخر ہوگا مرنے سے پہلے اللہ پاک اس کو اتنے اونچے اور بلند درجے عطا فرمائیں گے. ایک بزرگ ہستی، ان کا میں نے واقعہ پڑھا، انتقال سے پہلے رو رہے تھے، بیٹے نے کہا ابا جی کیا موت کے ڈر کی وجہ سے رو رہے ہیں؟ فرمایا نہیں، میں اس لیے رو رہا ہوں کہ میں نے اس کمرے میں زندگی میں 7000 قرآن ختم کیے ہیں، اندازہ کیجئے کہ عالم تھا شغف کا، اور بھی بتیرے اللہ والے ایسے ایسے گزرے ہیں، حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے حالات میں میں نے پڑھا، آپ کے قرآن پاک کے ازبر ہونے کا عالم یہ تھا اور شغف کا عالم یہ تھا کہ آپ سیڑھی پر جب قدم رکھتے، ایک قدم رکھا ہے دوسرا اٹھائے ہوئے ہیں، تو 10 پارے پڑھ لیا کرتے تھے، اور اسی طرح سے حضرت سیدنا علی کرم اللہ وجہ کے متعلق ہے کہ قرآن پاک شروع کرتے تھے تو اس میں گھوڑے کی رکاب میں پاؤں رکھتے تھے اور دوسرا پاؤں ادھر لے جاتے تھے تو پورا قرآن پاک مکمل ہو جاتا تھا، اللہ پاک کی شان ہے. اور بھی بہت سے حضرات کے لیے وقت بالکل سمٹ کر ذرا سا ہو جاتا تھا اور اس میں اللہ پاک تھوڑے سے وقت میں اتنی برکت دیتے تھے کہ پورا قرآن پاک سناتے تھے. بہرحال ہم آپ اپنے حیثیت اور وساط کے مطابق ہی اس سے شغف رکھیں اور اضافے کی کوشش کریں. ہمارے پیر و مرشد عارف باللہ حضرت ڈاکٹر محمد عبدالحی صاحب عارفی رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ بہتر تو یہ ہے، اور بھی دوسرے بزرگان دین فرماتے ہیں کہ روزانہ ایک منزل پڑھ لے، عام طور سے ایک منزل 6.25 سپارے، 6.5 سپارے کے آس پاس بنتی ہے، تو ایک منزل پڑھ لے، ورنہ 5 پارے پڑھ لے، 4 پڑھ لے، 3 پڑھ لے، 2 پڑھ لے، 1 پڑھ لے. حضرت ہمارے فرماتے تھے کہ اگر مصروفیت زیادہ ہو تو پاؤ پارے کا معمول بنا لے، اور اگر کسی کسی دن کوئی مصروفیت ایسی ہو جائے تو ایک رکوع ہی پڑھ لے، اور اگر فرماتے تھے کہ کبھی اتنی زیادہ مصروفیت ہوتی ہے کہ پڑھنے کا موقع نہیں تو قربان جاؤں، ہمارے حضرت کو اللہ پاک نے کیا مقام عارفیت عطا فرمایا تھا کہ اتنی سہولت کی باتیں بتا گئے کہ دوسرا کون بتائے گا. فرمایا کرتے تھے کہ ذرا قرآن کو کھول لو اور دیکھ لو، تھوڑی دیر دیکھ کے بند کر کے رکھ دو. تو یہ عارفانہ باتیں، حقیقت ہے کہ عارف ہی سمجھتے ہیں کہ قرآن پاک سے تعلق برقرار رہے گا. تو میرے محترم دوستو، قرآن پاک اللہ پاک کی وہ نعمت ہے، اس کے فضائل بے شمار ہیں، ہمیں آپ کو عطا فرمایا ہے. مجھے بڑا رنج ہوتا ہے جب میں کسی سے سنتا ہوں کہ مجھے قرآن نہیں آتا، اور آج تو وہ دور ہے کہ سچ عرض کرتا ہوں کہ کلمہ تک بھی صحیح نہیں آتا، بلکہ صحیح کیا غلط بھی نہیں آتا. کتنے میرے پاس آتے ہیں، آتی ہیں، میں چاہتا ہوں کہ ان کو آسان نسخہ بتا دوں، ہوگا تو وہی جو اللہ چاہیں گے، تو قل ہو اللہ شریف نہیں آتی، الحمد شریف نہیں آتی. آپ کو پہلے شاید عرض کر چکا ہوں کہ میں نے کہا ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ پڑھنا تو پوچھ رہے ہیں کہ یہ کون سی صورت میں ہے، قرآن شریف میں کون سی صورت میں ہے، یعنی مسلمان ہو کر اسے یہ پتا نہیں کہ الحمد شریف کیا ہے. چند سال پہلے یہاں ایک صاحب آئے تھے اندرون سندھ سے، علاقے میں ان کے کوئی عزیز تھے وہاں رہتے تھے، تو رمضان المبارک سے کچھ پہلے آئے ہوئے تھے، اور رمضان المبارک شروع ہو گئے تو بیچ رمضان میں وہ واپس گئے، ماشاءاللہ یہاں کی جو رونقیں دیکھی تو بہت خوش ہوئے اور مجھ سے بات چیت کی، کہنے لگے کہ ہمارے یہاں تو ویرانی کا یہ عالم ہے کہ مسجد میں کوئی علم ترک سے نماز پڑھانے والا بھی نہیں. کہنے لگے میں نے بڑا ارمان کر کے اپنے بیٹے کو حافظ بنایا اور وہ حافظ بن بھی گیا لیکن کسی کام کا نہ ہوا، بدماش نکل گیا. یہاں میں آیا دیکھتا ہوں ماشاءاللہ مسجد کے اندر اتنی رونق، اور پھر رمضان شریف جو شروع ہوئے تو ماشاءاللہ اتنی رونقیں، قرآن پاک پڑھنے کے سلسلے، سنانے کے سلسلے، اس قدر یہاں شغف ہے اور ایسی زبردست رونقیں. وہاں اپنے ویرانے کو دیکھ کر بڑا دل کڑتا ہے، بہت افسوس ہوتا ہے. میں نے پوچھ لیا ان سے، میں نے کہا کہ آپ کے علاقے کے اندر مسجدوں میں کسی مسجد میں کوئی علم ترک والے؟ کہنے لگے کہ ہمارے آس پاس کے محلے اور علاقے کے اندر ایک مسجد میں بھی کوئی ایسا نماز پڑھانے والا نہیں ہے، مسجدیں بنی ہوئی ہیں، نمازی کوئی نہیں ہے. اللہ کی پناہ. ایک دفعہ آپ کو یقین آیا کہ نہیں آئے، میں نے تو یقین یوں کیا کہ ایک دفعہ ہم ٹھٹھے گئے ہوئے تھے، بھائی تھے سارے ہمارے اور ہم تھے، بہت پرانا قصہ ہے. تو عصر کی نماز کا وقت ہوا تو ہم نے ایک علاقے میں جو چھوٹا سا شہر ہے اس میں پوچھا کہ بھئی یہاں کوئی مسجد ہے؟ تو کسی بتانے والے نے کہا کہ جی وہ اسٹاف کے پیچھے گلی میں آپ چلے جائیں، وہاں ایک مسجد تو ہے لیکن نمازی کوئی نہیں ہے. ہاں جی مسجد تو ہے، کسی نے بنا دی تھی پرانی. ہم وہاں گئے، بھائی دروازہ کھولا اور دروازہ کھول کے دیکھا تو وضو خانے پر کائی جمی ہوئی تھی اور مسجد کے اندر جگہ جگہ چڑیوں کے گھونسلے لگے ہوئے تھے اور کچرا بے حساب پڑا ہوا تھا. ادھر بھی مسلمان، ادھر بھی مسلمان، ادھر بھی مسلمان، ادھر بھی مسلمان، چاروں طرف مسلمان. ہندو خال خال کوئی تھے لیکن مسلمان ہی مسلمان آباد، لیکن مسجد ویران. جب اپنی آنکھوں سے دیکھا ہم نے تو ہم نے سمجھ لیا کہ بے شک روئے زمین پر ایسی مسجدیں بتیری ہیں کہ جہاں کوئی پوچھنے والا نہیں، بنانے والے تو بنا گئے. پھر ہم بھائی سارے کے سارے لگے، ہم نے جھاڑو لگائے ساری مسجد کی، کچرے صاف کیے، وضو خانے کو دھویا، صاف کیا اور عصر کی اذان دی، نماز پڑھی تو ایک آدمی بھی محلے کا نماز پڑھنے نہیں آیا. تو ہے تو صحیح حقیقت یہ کہ اس ملک پاکستان کے اندر بھی نہ جانے کتنی مسجدیں ہوں گی، اور دورہ کرنے والے حضرات بتاتے ہیں، جاتے ہیں وہاں کوئی نماز پڑھنے والا نہیں، اذان دینے والا نہیں، تو دل کڑتا ہے، افسوس ہوتا ہے. اور اس بات پر اللہ کا شکر نکلتا ہے کہ اللہ پاک نے ہم پر کرم فرمایا، شہر کراچی پر بڑا کرم ہے کہ یہاں ماشاءاللہ دین کا بڑا چرچا ہے، اور اب تو ماشاءاللہ نور و نلا نور، بچے اور بچیاں بے حساب حافظ ہو رہے ہیں، سال کے سال ماشاءاللہ ہزاروں کی تعداد میں حافظ ہو رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کا کرم. چھوٹے چھوٹے بچے، چھوٹی چھوٹی بچیاں گھر میں اب قرآن پاک کی آوازیں جو ہیں وہ بہت زبردست طریقے سے چل رہی ہیں اور نور پھیل رہا ہے، اور اس طرح سے قرآن پاک کی ترویج بہت عام ہو رہی ہے. اللہ پاک کی یہ بڑی مہربانی ہے اور اللہ پاک کا کرم ہے. تو حافظ قرآن ہونا یہ بہت بڑی سعادت ہے. ہمیں آپ کو جس کو یہ نعمت ملی ہے وہ بھی قدر کریں، اور جن کو نہیں ملی وہ بھی کم از کم یہ تو کریں کہ کچھ چھوٹی موٹی چھوٹی چھوٹی صورتیں تو یاد کر لیں. ایک نوجوان میرے پاس آ رہے ہیں، برابر مجھ سے ذکر کر رہے ہیں. میں نے ان سے کہا کہ بھائی سیکھ لو، نماز بالکل نہیں آتی، اللہ اکبر جانتے ہیں باقی کچھ نہیں. جب توجہ کرتے ہیں تو بڑے بڑے کام انجام دے دیتے ہیں، اور جب بے توجہ ہی کرتے ہیں تو آسان کام بھی مشکل ہو جاتا ہے. تو ہمیں آپ کو نمازیں بھی سیکھنی چاہیے اور اسی طرح سے ضروری مسائل بھی سیکھنے چاہیے. ہمیں آپ کو آج تو کتابیں تیار مل رہی ہیں لیکن پڑھتے نہیں. 93 میں نے 4 مہینے تک انہیں شام کے مضامین میں جمعے نماز کے مسائل بیان کیے. افسوس یہ ہے کہ وہ کیسٹ تیار نہ ہو سکی، ایک ساتھی نے کی بھی تو وہ کبھی کر لی کبھی نہیں، بڑا افسوس رہا اس کا. اس کے بعد پیر میں تکلیف ہو گئی تو بیچ میں ناغا ہوا، پھر بہرحال سلسلہ جاری رہا. 4 مہینے تک بیان کیے، خوب کھول کھول کر مسائل سنائے جو بھی اس وقت ہوتے تھے. کتاب تقسیم کی حضرت مولانا عاشق الہی صاحب دامت برکاتہم کی، آسان نماز آدمی کو دی، آدمی نے لی، ایک ایک کی بجائے کئی لی، لیکن جہاں تک میں نے اندازہ لے کر دیکھا تو پتہ چلا کہ ایک آدمی نے بھی کتاب پڑھی نہیں. اور بیان جب مکمل ہو لیے 4 مہینے کے بعد تو ایک ہفتہ دو ہفتہ ہی گزرا تھا کہ ایک صاحب فرمانے لگے کہ آپ نماز کے متعلق بھی کچھ ذرا مضامین بیان فرما دیں. میں نے کہا جناب والا کیا بیان کروں, سر پیٹنے کو جی چاہتا ہے, اتنے مفصل بیان کیے اور پھر بھی فیصلہ پنچوں کا تراکوں پر پرنالہ گرا. وہی کتابیں بھی دی, ایک آدمی نہیں, کیونکہ میں نے اندازہ جو لگایا آپ کہیں گے آپ کو کیا پتا, مجھ سے مسئلہ معلوم کیا, میں نے اچھی طرح سے دیکھ لیا تھا کتابیں کس کس نے لیے, جو معروف چہرے تھے ذہن میں رہے. میں نے کہا وہ کتاب بٹی تھی تو آپ کو بھی ملی ہوگی. ہاں ہاں لی تھی. میں نے کہا پڑھ لیا آپ نے کہ نہیں؟ وہ تو ہاں کیا ہوا, موقع ہی نہیں ملا. دس یوں آدمیوں سے اندازہ لیا اور کسی ایک نے ہاتھ نہیں لگایا, کتنا دکھ ہوا. ارے آسان کتابیں آج کل تو بہت آ گئی ہے ماشاء اللہ, اپنا علم صحیح کریں عمل صحیح کریں بہت آسان ہے. حتیٰ کہ میں نے ایک وقت ایسا تھا, یہ بھی چند سال پہلے کا واقعہ ہے, نوجوانوں کو پڑھانے کا اہتمام کیا, 30-40 نوجوان میرے پاس آئے, کلمے یاد کرائے, نماز صحیح کرائی, سارا سب کچھ یاد کرایا, اور اس کے بعد میں نے بہت تاکید کر کے کہا کہ بھائی اس کو روز پڑھتے رہنا ورنہ بھول جاؤ گے. اور تھوڑے عرصے کے بعد لڑکے کچھ کم ہونے شروع ہو گئے تھے اور آخر میں 20-21 بچے تھے. اس کے بعد وہ بھی آہستہ آہستہ لیلوٹ ہونے لگے. پانچوں کلمے یاد کرائے تھے زبانی, باقاعدہ کلاس وہ کرتا تھا, عشاء کے بعد پڑھاتا تھا, اور اس کے بعد سارے آہستہ آہستہ صفر ہوتے گئے اور میدان صاف ہوتے گئے. اس کے بعد پھر کوئی کہتا ہے جی وہ بڑے لوگوں کے لیے کچھ اہتمام کر لیں. اس مسجد کے اندر ہی میں 3-4 مرتبہ اہتمام کر چکا, لیکن دلچسپی اندازہ ہوا ہے ہی نہیں تو میں کیا کروں. تو عرض کرنے کا مقصد ہے دین سے اپنا تعلق ہمارا آپ کا صحیح ہونا چاہیے. عورتیں سمجھتی ہیں کہ اصلاح کا معاملہ صرف مردوں ہی مردوں کا ہے, حقیقت یہ ہے کہ عورتوں کی بھی اصلاح کی ضرورت ہے. جس طرح مردوں پر دین پر چلنا فرض, اسی طرح عورتوں پر بھی فرض. جس طرح مرد جو ہیں ہر کام کے اندر ان کے اوپر بھی اللہ تعالیٰ کے احکام ہیں, اسی طرح عورتوں پر بھی احکام ہیں. یہ تھوڑی ہے کہ عورتیں جو ہے وہ بے محاوا پھرتی رہا کریں اور جو جی چاہے کیا کریں کہ جی مردوں کے لیے اصلاح کے حکم ہے, نماز روزے کے حکم ہے ہمارے لیے. نہیں, ایسا نہیں. عورتوں مردوں کے سب کے حقوق جو ہیں وہ احکام یکساں اور برابر ہیں. تو میرے محترم دوستو, اللہ تعالیٰ نے بڑا کرم فرمایا ہمیں آپ کو, اس شہر کراچی میں تو مواقع بھی میسر ہیں. صحیح استاد سے پڑھا کریں. اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام اور احسان ہے جس مالک نے ہمیں اچھے اساتذہ عطا فرمائے. میں نے اپنے والد صاحب سے بہت پڑھا ہے, اور بھی میرے حفظ کے استاد ہیں کئی. ابتدا بھی میں نے اپنے والد صاحب کے ہاتھ پر کی تھی, اور حفظ کی انتہا اور تکمیل بھی میرے والد صاحب کے ہاتھ پر ہوئی. اور میرے والد صاحب نے بڑی کوشش کی اور مجھ سے برابر سنتے رہے, ریہرسل کراتے رہے, اور پہلی محراب انہوں نے ختم ہونے کے فوراً بعد 4-6 مہینے بعد یہ رمضان آئے تو اس میں مجھ سے پڑھوائی اور سنوا دی. ان کا ایک کیا احسانات تو بے شمار ہیں, احسانات اور انعامات میں بے شمار میں سے ایک یہ بھی ہے کہ انہوں نے بڑا کرم کیا تھا اور بڑی مہربانی کی تھی, شفقت کی تھی, کہ پہلی دفعہ محراب سنوا دی تھی. تو اللہ کا شکر ہے کہ یہ سلسلہ اب تک جاری ہے. دعا یہی ہے کہ اللہ پاک مرتے دم تک جاری ہی رہے. ورنہ ظاہر ہے کہ ایک آدھ لے لوٹ ہو جاتا ہے, آدمی ناغا کر لیتا ہے تو پھر چھٹی کر لیتا ہے. تو باہر کیف اس طرح سے اللہ پاک نے کرم فرمایا, مہربانی فرمائی, اساتذہ بھی بڑے زوردار عطا فرمائے. پھر نیو ٹاؤن میں جب داخل ہو گیا تو وہاں بھی ماشاءاللہ مجھے درس کے اس میں لازمی تھا قاری صاحب سے قرآن سیکھنی. ہمارے استاد ہیں, بہت مشہور ہستی ہیں جناب قاری عبدالحق صاحب, اور اسی طرح سے قاری صاحب سے ان کا انتقال ہو گیا, قاری احمد علی صاحب نابینا. ان سے مدتوں مشق کرتا رہتا تھا. ایک زمانہ ایسا تھا جہاں ہم رہا کرتے تھے گارڈن تھانے پر, تو ایک مکان پورا اس میں ہم دو بھائی رہا کرتے تھے, باقی مکان میں والد صاحب ماں چھوٹے بھائیوں وغیرہ کے رہا کرتے تھے. وہاں دروازے کھڑکیاں بند کر کے بہت زور لگا لگا کے خوب مشق کیا کرتا تھا, اور یہ آواز کی بلندی اللہ تعالیٰ کے فضل سے آج ہر سے ہر کروں یہ والدہ ماجدہ کی طرف سے ورثے میں ملی ہے. سمجھے آپ, آواز کی بلندی اللہ تعالیٰ کے فضل سے والدہ ماجدہ کی طرف سے مجھے ورثے میں ملی ہے. میں چھوٹا سا تھا, والد صاحب میرے چھت پر قرآن سناتے تھے تو میں کہتا تھا ابا جی اذان دے دوں, فرماتے تھے ہاں دے دو. پانی کی ٹنکی تھی اس پر کھڑے ہو کر اذان دیتا تھا, اس وقت 11-12 سال عمر ہوگی. تو قریب میں علانہ مسجد ہے, وہاں مؤذن صاحب جب نماز کو جاتا تھا کہ بھائی ابرار کی آواز تو بڑی اونچی ہے, یہاں تک ہمیں بھی آواز آ رہی تھی. تو یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے, اس کی مہربانی ہے. دعا فرمائیے کہ اللہ پاک محفوظ رکھیں اور نظر بد سے بچائے رکھیں. آواز اللہ پاک کی مہربانی سے ہمیشہ جب تک زندگی رہے تو آواز بھی ساتھ دیتی ہے. بہرحال عرض کرنے کا مقصد ہے کہ اللہ پاک نے اچھے استاد عطا فرمائے. اب بھی ماشاءاللہ عالم یہ ہے, انہوں نے قواعد پڑھائے, اصول پڑھائے, تو انہی قواعد اور اصول کا ہی اجرا بھی ماشاءاللہ ہے, اور اللہ تعالیٰ کا فضل ہے. بہت سے حضرات سمجھتے ہیں کہ کچھ جانتے نہیں, لیکن اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ کام کے لائق جو ہے معلومات ہیں, اور اس کا کرم ہے کہ قرآن پاک اس نے حفظ کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائی, اور اس کے ساتھ ساتھ مہربانی ہے کہ ہر سال سنانے کی بھی توفیق بخشتے ہیں, اور ویسے بیچ میں بھی جتنی ممکن ہے اللہ تعالیٰ کی مہربانی اور کرم ہی کرم ہے. بہرحال والد صاحب نے اس پر بہت زیادہ وہ کیا میرے ساتھ, سبھی معاملات میں شفقت کے معاملے تھے, خصوصاً حفظ میں بہت زیادہ, اور اس کے بعد بڑے مجاہدوں کے ساتھ مولویت کے اس میں بھی داخل فرمایا, اور بڑے امتحانوں سے گزرے لیکن ثابت قدم رہے. اللہ تعالیٰ میرے والدین کے درجات بلند فرمائے, ان کی قبروں کو نور سے پر فرمائے. بہت احسانات ہیں ان کے کسی ایک احسان کا بھی بدلہ میں چکا نہیں سکتا, لیکن دعا خیر ہمیشہ کرتا ہوں. حتیٰ کہ میرے والدین نے مجھے شفقت اور محبت سے میری تربیت کی خاطر جتنا بھی مارا, میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اے اللہ میرے ماں باپ نے مجھے جتنا بھی مارا میری تربیت کے لیے, وہ سب ان کے لیے اجر و ثواب کا سامان بنا دے, ان کے درجات کی ترقی کا ذریعہ بنا دے. اس وقت تو ظاہر ہے بچے تھے, ناگوار ہوتا تھا کیوں مارتے ہیں, لیکن ان کا مارنا بڑا کام کا تھا, اور شفقت ہی سے تھا, محبت سے تھا. اور عرض کرتا ہوں اللہ پاک سے کہ یا اللہ میرے ماں باپ کو سرخرو فرمائیے, میرے ماں باپ کو کسی طرح بھی جو ہے شرمندگی نہ ہو, میرے ماں باپ کو کسی طرح رسوائی نہ ہو, اور ان کی جو کچھ بھی میرے ساتھ نوازشات رہی ان پر بہترین صلہ عطا فرمائیے, اور جنت میں ہمارے آبا اور اجداد, ماں باپ اور آبا اور اجداد ادھر بھی, اور نیچے آل اولاد اور اولاد کی اولاد وغیرہ میں یا اللہ سب کو جنت میں ساتھ کر دیجیے. تو بہرحال یہ سب ان کے کرم ہیں جو انہوں نے نعمت عطا فرمائی ہیں اور ذریعہ بنایا ماں باپ کو, ورنہ بتیرے ماں باپ ہیں سوچتے ہیں کہ انگریزی پڑھاؤ کماؤ وغیرہ, لیکن میرے والد صاحب کو اللہ پاک نے توفیق دی کہ پہلے وہ خود دین پر چلتے رہے ماشاءاللہ, پھر اپنی اولاد کو بھی لگایا. اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے, آپ حضرات بھی دین سیکھیں. میرے پاس بازے وہ آئے کہ وہ یہ سمجھنے لگے کہ مشین میں ادھر سے ڈالو ادھر سے نکال دو تو مولوی بن جائے حافظ بن جائے. میں نے کہا قاعدہ پڑھنا ہوگا, قاعدہ پڑھ کے آگے پڑھو گے تو پھر بات ہوگی ٹھیک. بہرحال لتائے بہت سارے ہیں, ان کی طرف نہیں جاتا, اپنی تلاوت اور قرآت کو صحیح کرنے کی طرف توجہ دیں. ایک نوجوان نے یہاں مجھ سے تذکرہ کیا, ایک لطیفہ سنا کے آگے چلتا ہوں, کہ میں حفظ کرنا چاہتا ہوں. میں نے کہا تمہارے بس کا کام نہیں ہے, عمر گزر گئی, اب تم اپنی محنت کیے جاؤ, جو مکینکی کا کام ہے اس میں لگے رہو. کہنے نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے. پہلے کہا اچھا مجھے بطور نمونے کے سورہ مزمل یاد کر کے سنا دو. تین چار دن کے بعد دو ایک آیتیں سنائی, ایسا لگا جیسے ڈبے میں پتھر ڈال کے ہلا دو زور زور سے. میں نے کہا کہ بھائی بڑی توجہ کی ضرورت ہے, یہ تو تم نے انٹ شنٹ پڑھ دیا, قرآن پاک تو نہیں پڑھا. اور سنانا پھر بہرحال دو تین دفعہ کے بعد وہ بھاگ گیا, اور جب مجھے دیکھتا تھا تو منہ چھپا لیتا تھا, اب آ کے وہ سامنے ہونے لگا ہے. تو بہرحال استاد جو ہیں استاد ہیں, اس کے جو ماہر ہیں استاد ہیں, صحیح پڑھانے والے ہیں, ان سے پڑھ لیں آپ تو بات رہے گی صحیح. ہم اللہ تعالیٰ کے فضل سے آدمی کا قرآن سن کر, اذان سن کر, اقامت سن کر سمجھ لیتے ہیں کہ ان کے تلفظ صحیح ہیں یا غلط ہیں. بنیاد کا پتہ چل جاتا ہے کہ بنیاد ان کی صحیح ہے یا غلط. عورتوں کے اندر بہت بڑی تعداد ہے جو غلط پڑھاتی ہیں قرآن پاک, یہ پکی بات ہے. اور آج ہی نہیں, یہ زمانہ قدیم سے چلا آ رہا ہے, اور وہ محلے کے اندر بہت پڑھاتی ہیں, استانیاں ہو جاتی ہیں, بہت شاگرد ہوا کرتے ہیں اور کرتی ہیں, شاگردوں کی تعداد بہت ہوتی ہے, لیکن قرآن پاک ان کے تقریباً سب کے غلط ہوتے ہیں. جو استاد ساری صحیح تلفظ سے پڑھاتے ہیں, بڑی محنت کرتے ہیں ایک ایک حرف کے اوپر, جب تک کہ وہ صحت کے ساتھ نکلتا نہیں بچے سے, اس وقت تک آگے بڑھاتے نہیں ہیں. اور پانی پتی سلسلے میں تو ایک ایک قاعدے کے اوپر چھ چھ مہینے, آٹھ آٹھ مہینے, دس دس مہینے لگا دیتے ہیں. ہمارے ایک دوست ہیں قلندر صاحب, پکی عمر میں قرآن پڑھنے کا ارادہ کیا, دارالعلوم میں رہتے رہے اور اب پنجاب میں ہیں. وہ اپنا واقعہ سنا رہے تھے, سچا, کہنے لگے کہ قاری صاحب کہتے تھے الف زبر آ, میں کہتا تھا الف زبر یا, تو نکلتا نہیں تھا. مدت ہو گئی محنت کرتے کرتے, پھر انہوں نے کہا کہ کسی کو بولیں گے آ تو کیا بولیں گے, تو کہتے تھے آ. انہوں نے کہا یہی ہے الف زبر آ, اور وہ بولتے تھے الف زبر یا, جب تک کہ کہنے لگے کہ مہینے گزر گئے, جب تک کہ میں نے الف زبر آ نہیں بولا, انہوں نے مجھے با کا سبق نہیں دیا. اور اب کیا عالم ہے ان کا, پورا قرآن پاک صحیح تلفظ کے ساتھ پڑھتے ہیں, دعائیں ساری بالکل صحیح تلفظ کے ساتھ پڑھتے ہیں, اور بہت دعائیں یاد ہیں, محنت بہت کی. استاد نے ہمت نہیں ہاری, شاگرد نے ہمت نہیں ہاری, پڑھاتے رہے, رگڑے لگاتے رہے, منجائی کرتے رہے, جب ایک ایک حرف صحیح ہو گیا تو پھر بنیاد فرسٹ کلاس ہو گئی. گھبرانے کی ضرورت نہیں. اور جو بیکار آدمی ہو, خالی پیسے کی خاطر پڑھاتے ہیں صحیح تلفظ نہ, ان سے پڑھنا بھی نہیں چاہیے. اللہ پاک آپ کو ہمیں سب کو اچھی توفیق عطا فرمائے. تو اس کے لیے عرض یہ کر رہا ہوں کہ توجہ فرمائے آپ, اور قرآن پاک سے اپنا تعلق بہترین اور بے حد بے مثال پیدا کر لیں. آپ شروع تو کریں, نورانی قاعدہ پڑھیں توجہ کے ساتھ, اس کے بعد ایک سپارہ آپ کو مشکل سے بہت محنت کے ساتھ پڑھنا ہوگا, پھر پورا قرآن آسان ہو جائے گا. پڑھیے تو صحیح. اور جہاں کہیں ظاہر ہے کہ بنیاد ہی صحیح نہیں ہوگی, تو وہ آگے پہ دوسرے کو کیا صحیح پڑھائے گا. ایک آئے نوجوان میرے پاس ایف سی ایریا میں, میں نے قاعدہ شروع کرایا, دو تین دن بعد بھاگ گئے. یہ تو بڑا مشکل ہے جی, مجھے تو پورا قرآن پڑھنا تھا. چھ مہینے کے بعد ملے, میں نے کہا کیا ہوا پڑھنے کا, کہنے لگے جی وہ میں نے وہاں جو وہ رہتے ہیں نا فلاں صاحب, ان سے پڑھ لیا. میں نے کہا ہمیں سناؤ کہ کیسا پڑھ لیا, چھ مہینے میں تم نے قرآن ختم کر لیا, تمہارا تو سال بھر کے اندر قاعدہ ختم نہیں ہوتا. چلو کچھ بھی نہیں, علم شریف سنا دو. سنائے تو وہی روڑا مار, کہ یہ کو قرآن پڑھتے ہو تم, یہ تو اور وبال کا سامان ہے. تو اس لیے یاد رکھیے کہ قرآن پاک صحت کے ساتھ پڑھنا فرض ہے, تلفظ اس کے صحیح ہونے چاہیے, تلاوت اس کی صحیح ہونی چاہیے. اور توجہ کریں, پڑھانے والے ملتے ہیں ماشاءاللہ, ہمت کرنے سے کام سب آسان ہوتے ہیں, اللہ تعالیٰ آسان فرما دیں. محنت کی ضرورت ہے, توجہ کی ضرورت ہے. آگے فرمایا, پندرہواں وہ شخص جو لوگوں کے سونے کے وقت میں رات کو اٹھ کر عبادت کرتا ہے. لوگ سوئے رہتے ہیں اور وہ اللہ کو یاد کرتا ہے, یہ میرا بڑا دشمن ہے. اللہ کا بڑا محبوب, اللہ کے محبوب کا محبوب. اللہ پاک نے ایسے بندوں کی بڑی تعریف کی ہے جو تہجد گزار ہیں. وَبِالْأَسْحَارِهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ فرمایا, کہیں فرمایا تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْخَوْفِ, راتوں کو اٹھ کر دعائیں کرتے ہیں, نمازیں پڑھتے ہیں, گڑ گڑاتے ہیں, عاجزی کرتے ہیں اور اللہ پاک کی اطاعت اور عبادت میں رہتے ہیں. تو ابلیس کو تکلیف ہوتی ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا بہت مقرب ہوا جا رہا ہے, تو اس سے بڑی عداوت رکھتا ہے. ہمارا آپ کا محبوب ہے, ہم آپ بھی اس میں شریک اور شامل ہو سکتے ہیں. سب سے اصل بات تو یہ ہے, جو زبردست اجر و ثواب کی ہے, کہ تہجد کے لیے اٹھنا ہی چاہیے. جب آپ دل میں عزم مصمم کر لیں گے, اللہ سے مدد مانگیں گے, دعا کریں گے اور دعا کرائیں گے, انشاءاللہ مسئلہ آسان ہو جائے گا. اس کے بعد دوسرے نمبر پر وہ نسخہ جو سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کو دو موقعوں پر الگ الگ ذکر فرمایا, کہ عشاء کی نماز بھی اور فجر کی نماز بھی جو آدمی جماعت سے پڑھتا ہے تو وہ پوری رات عبادت گزار شمار ہوتا ہے. ہمیں آپ کو اللہ پاک نے پانچوں وقت کی نماز جماعت سے پڑھنے کا حکم دیا ہے. خصوصیت سے رات کو چونکہ غفلت کا وقت ہوتا ہے, عشاء میں سستی آتی ہے, فجر میں سستی آتی ہے, تو اس لیے حضور نے دو نمازوں کا ذکر فرما دیا. ورنہ یہ نہیں کہ ظہر عصر اور مغرب کی جو ہے چھٹی کی اجازت, تو ایسا ہرگز نہیں ہے. عشاء اور فجر جماعت سے پڑھ کر, جب عشاء کی نماز جماعت سے پڑھی تو گویا آدھی رات عبادت کی, اور جب فجر کی نماز جماعت سے پڑھی تو گویا آدھی آخر کی جو ہے وہ عبادت کی. اس طرح سے پوری رات عبادت گزار شمار ہوا. اور دوسرا نسخہ جو ابھی چند دن پہلے عرض کیا ہے میں نے, وہ یہ ہے کہ آدمی عشاء کی نماز میں وتروں سے پہلے سنتوں کے بعد چار رکعت تہجد کی نیت سے پڑھ لے. سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ہے, جو آدمی اس طرح سے چار رکعت پڑھے گا عشاء کے وقت میں, اس نے گویا کہ شب قدر پالی اور شب قدر میں اس نے وہ عبادت کی. تو چار رکعت وتروں سے پہلے پڑھا کریں اور دو رکعت وتروں کے بعد. سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ثابت بھی ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ مشکات شریف میں واضح الفاظ میں روایت موجود ہے کہ آپ بیٹھ کر پڑھا کرتے تھے. اسی لیے آپ دیکھتے ہیں مجھے کہ بیٹھ کر وتروں کے بعد دو نفلیں ادا کرتا ہوں. مجدد الملت حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ چار وہ اور دو یہ جو شے رکعت تہجد کی نیت سے پڑھتا رہے اس کو تہجد کا ثواب ملتا رہتا ہے. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بیٹھ کر نفلیں پڑھی وتروں کے بعد, اگر ہم آپ کی اتباع کی نیت سے پڑھیں گے ثواب ہمیں پورا ملے گا. اور نفلوں کے لیے تو حکم یہی ہے کہ بیٹھ کر پڑھیں گے آدھا ثواب ملے گا, کھڑے ہو کر پڑھیں گے پورا ملے گا. لیکن وتروں کے بعد کے نوافل کے لیے بزرگان دین نے فرمایا کہ نیت یہی کر لو کہ حضور کی اتباع کی برکت, حضور کی اتباع کی وجہ سے بیٹھ کر نماز پڑھ رہا ہوں تو ثواب پورا ملے گا. اور میرے محترم دوستوں بزرگوں, صبح فجر کے بعد سورج نکلنے کے بعد 10-15 منٹ گزر جائیں تو چار رکعت پڑھ لیں یا دو پڑھ لیں, ایک حج اور ایک عمرے کا کامل کا فرمایا حضور نے, کامل کا ثواب ملتا ہے. روزانہ حج کریں, روزانہ عمرے کا ثواب لیں, تو اشراق کی نماز پڑھا کریں. اور اسی طرح سے 2-2.5 گھنٹے جب گزر جائیں سورج نکلے کو, تو کم سے کم 4 رکعت چاشت کی اور زیادہ سے زیادہ 8 پڑھا کریں. اس کی کئی فضیلتیں سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہیں. روزی میں برکت ہوتی ہے, عمر میں برکت ہوتی ہے, اور بھی بہت سے فضائل بیان کیے ہیں. مغرب کی نماز کے بعد کم سے کم سنتوں کے بعد 6 رکعت اوابین کی اور زیادہ سے زیادہ 20 رکعت سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پڑھی ہیں. ہم آپ اگر وقت نہیں ہے تو 6 کا معمول بنا لیں, 5-6 منٹ لگتے ہیں. اس کے لیے فرمایا کہ جو 6 رکعت اوابین کی پڑھے گا 12 برس کی عبادت کا اس کو ثواب ملے گا, اور جو تہجد کی عشاء میں بھی پڑھ لے اور رات کو بھی اٹھا کرے رات کی نوافل کا ثواب بہت زیادہ ہے. اس کے لیے کچھ بیان کر نہیں سکتا, اللہ پاک بے حساب دیتے ہیں. بندہ کتنی قربانی دیتا ہے, ایثار کرتا ہے, نیند اپنی قربان کرتا ہے, اور جب چسکا پڑ جاتا ہے تو پھر وہ اس کو ترجیح دیتا ہے سونے پر. اللہ پاک ہمیں آپ کو یہ جذبہ اور یہ چسکا عطا فرما دے, یہ مٹھاس عطا فرما دے, یہ حلاوت عطا فرما دے, اور رات کو اٹھ کر آپ اور ہم کم سے کم تہجد کی 4 رکعت اور زیادہ سے زیادہ 12 پڑھ لیا کریں. تہجد میں 4 کا معمول بنا لیں, زیادہ وقت ہوا کرے تو زیادہ پڑھ لیا کریں, ورنہ 4 پڑھ لیا کریں. اور اٹھنے کے لیے آپ وقت دیکھ لیا کریں کہ صبح صادق کب ہوتی ہے, اس سے آدھے گھنٹے پہلے اٹھ گئے, آرام سے سنجا وضو کیا اور نماز پڑھ لی, استغفار وغیرہ کی تسبیحات اور درود شریف کی تسبیحات, کچھ تلاوت وغیرہ کر کے پھر اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کے جو دعا کریں گے وہ وقت بڑا استحضار کا ہوتا ہے, حاضری کا ہوتا ہے. اللہ پاک پہلے آسمان پر نزول اجلال فرماتے ہیں, اپنے بندوں کی طرف جو عبادت گزار ہے بہت خاص توجہ فرماتے ہیں. آپ دیکھیے کہ وہ لذت کیا ہے. ایک صاحب کبھی پنج وقتہ نماز بھی نہ پڑھا کرتے تھے، جب یہاں آئے اللہ پاک کا فضل ہو گیا، نمازی بن گئے، اس کے بعد آگے چل کر تہجد بھی پڑھنے لگے، قضاء عمری بھی 25-30 سال کی پڑھ لی، اور کہنے لگے کہ ایک وقت وہ تھا جب میں الارم لگا کے سویا کرتا تھا کہ آنکھ کھل جائے، اور اب وہ وقت ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنکھ کھلوا دی جاتی ہے. بعض حضرات کہتے ہیں کہ رات کو جب سو تو حمزات سے کہہ دیا کرو صبح مجھے تہجد میں اٹھا دینا. یاد رکھیے، اچھی طرح سن لیجئے، مستورات بھی سن لیں، مرد حضرات بھی، اس کی شرن کوئی اثر نہیں ہے. آپ حمزات سے کیوں کہنے چلے، اللہ پاک سے کیوں نہیں کہتے؟ اللہ پاک سے کہیے، اے اللہ آپ مجھے تہجد میں بیدار فرما دیجئے. اور یہ آپ یقین جانیے، سچے دل سے اگر آپ دعا کر کے سوئیں گے اللہ پاک آپ کو ضرور اٹھا دیں گے. ابھی آپ کی مرضی ہے آپ اٹھیں کہ نہیں. سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں اور میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ نے فرمایا کہ صبح کے وقت آنکھ لازمی کھلتی ہے، آنکھ کھلتے ہی آنکھوں کو مل لیا کرو، اٹھ کے بیٹھ جایا کرو. شیطان کان میں آ کے پیشاب کرتا ہے اور کہتا ہے ابھی تو بہت وقت ہے نماز میں، ایک نیند لے لے، 5 منٹ صرف، زیادہ نہیں. اور پھر ایسا تھپکتا ہے، جب آنکھ کھلتی ہے پتہ چلتا ہے سورج تو بہت اونچا ہو چکا ہے. اور آج کے ماحول میں دن کو رات بنا دیا، رات کو دن بنا دیا غفلت نے، اس سے نکلنا چاہیے. تو میرے محترم دوستو بزرگو، یہ شب بیداری اللہ کو بہت محبوب ہے. سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے فرمایا، یا ایها المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفه او انقص منه قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا انا سنلقی علیک قولا ثقیلا ان ناشئة الليل هي اشد وطئا واقوم قيلا. یہ ایسا مبارک وقت ہوتا ہے، میدہ خالی ہوتا ہے، قراقر کا کوئی قصہ نہیں ہوتا، سکون سے استنجا کر کے آیا، طبیعت ہلکی پھلکی ہوتی ہے اور مزاج میں اعتدال ہوتا ہے، سب سوئے ہوئے ہوتے ہیں، بندہ جاگ رہا ہوتا ہے اور اس وقت اللہ کے سامنے اس کی عبادت کر رہا ہے، بڑا لطف آتا ہے. اور عبادت کے بعد پھر مناجات کرتا ہے تو کتنا زبردست قرب کا سامان ہوتا ہے. فرمایا کہ آدھی رات یا آدھی رات سے کچھ کم یا کچھ زیادہ، جیسے سہولت ہو ویسے حضور کو فرمایا کہ آپ اس میں عبادت کیجئے. ایک چیز اور بھی عرض کروں، پرانے زمانے کے حضرات تہجد گزار بنانے کے لیے لگتا ہے کہیں بزرگوں میں سے کسی نے سوچا کہ یہ عمل اچھا ہے، تو وہ کہا کرتے تھے کہ 12 رکعت تہجد میں اس طرح سے پڑھنے کا معمول بنا لو کہ پہلی رکعت میں 12 مرتبہ قل ھو اللہ شریف، دوسری میں 11 مرتبہ، تیسری میں 10 مرتبہ، چوتھی میں 9 مرتبہ، اس طرح گھٹاتے چلے آؤ تو 12ویں میں 1 دفعہ رہ جائے گی اور 11ویں میں 2 دفعہ. یاد رکھیے، یہ بھی شریعت کا حکم نہیں ہے، کہیں بزرگوں نے لوگوں کو تہجد گزار بنانے کے لیے معمول بنا لیا، ورنہ قل ھو اللہ شریف پر اکتفا کرنا یہ کوئی جوان مردی نہیں ہے. اس لیے کہ اللہ پاک نے اسی سورہ مزمل کے اندر دوسرے رکوع میں فرمایا ہے، فقرؤوا ما تیسر من القرآن، جہاں سے بھی آسان ہو قرآن پڑھیے. اور تہجد کے اندر بہت زیادہ افضل یہ ہے کہ جتنی بھی لمبی تلاوت ہو سکتی ہو افضل ہے. ویسے بزرگان دین میں دونوں ذوقتے ہوئے، بعضوں نے قیام رکوع اور سجود کو طویل کیا اور بعضوں نے بعد میں ذکر اذکار کو طویل کیا، بعضوں نے تلاوت کو بہت طویل کیا. تو بہرحال اس طرح سے بعض حضرات نے فرمایا کہ قراءت اور رکوع سجود جو ہے یہ طویل ہو، رکعت کم ہو، اور بعضوں نے فرمایا کہ یہ زیادہ نہ ہو لیکن رکعت زیادہ ہو جائے، 12 تک ہو جائے، 8 ہو جائے. اور یہ بھی یاد رکھیے کہ جب آپ 4 سے زیادہ پڑھیں تو جوڑے جوڑے کا ذرا خیال رکھیے، بعض حضرات 6 پڑھتے ہیں، بعض 10، تو اس طرح سے آپ 4 پڑھیں یا 8 پڑھیں یا 12 پڑھیں. اور اس میں یہ بھی عرض کر دوں، رمضان کے علاوہ اگر آپ پکے تہجد گزار ہو گئے ہیں تو پھر ایسی صورت میں وتر جو ہے وہ تہجد میں پڑھنا افضل ہے، اور اس وقت کے لیے حکم یہ ہے کہ وتروں کے بعد پھر وہ نوافل نہ پڑھیں. عشاء میں اگر پڑھیں وتر تو اس کے بعد نوافل پڑھیں، اور اگر تہجد میں وتر پڑھیں تو پھر اس کے بعد نوافل نہ پڑھیں. سمجھ گئے آپ بات کو؟ تو غرض یہ ہے کہ اس طرح سے اس کام میں دلچسپی لیں، توجہ کریں اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری میں سبقت حاصل کریں. زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، اللہ والوں سے وابستگی یہ اس چیز کی زبردست ضامن ہوتی ہے. ایک بزرگ سے بیعت ہونے گئے تو بزرگ نے جن سے بیعت ہونے گئے تھے کہا کہ حضرت میں سونے کا بہت عادی ہوں اور نیند بہت زیادہ آتی ہے مجھے، تو آپ مجھے بیعت تو کر لیں لیکن اس شرط کے ساتھ کہ میں تہجد نہیں پڑھوں گا. آپ نے فرمایا بہت اچھا، بیعت کر لیا اور فرمایا تمہارے لیے اجازت ہے تم سو، فجر کے وقت اٹھ جاؤ، فجر کی نماز جماعت سے پڑھو. چنانچہ خانقاہ میں وہ رہے، پہلا ہی دن تھا تہجد کے وقت، مریدین خاموشی کے ساتھ اٹھتے اور استنجے کے لیے جاتے، وضو کر کے چپ چاپ آتے اور اپنے اپنے ٹھکانے پر آ کے آہستہ آہستہ اپنے نماز میں مطروف، ذکر اذکار میں مطروف. ان کی بھی آنکھ کھل گئی، آنکھ کھل گئی، کروٹیں بدلتے رہے. کہا کہ میں نے تو وعدہ لے لیا میں تہجد کیوں پڑھوں، لیکن نیند بھی نہیں آتی، اتنے سونے والے آدمی اور نیند غائب، بنا ہوا آدمی کب تک پڑا رہے گا، اگتا جاتا ہے، ادھر کروٹ بدلے تو ادھر اگتا جائے، ادھر بدلے تو ادھر. بہرحال قصہ مختصر یہ کہ سوچا کیا کروں، پھر سوچا کہ یوں پڑے رہنے سے بیکار ہے، ٹائم نکل رہا ہے، نعمت کو ضائع بھی کیوں کیا، اٹھے اور اٹھ کے جا کے استنجا وضو کر کے آ گئے اور تہجد پڑھ لی. اور صبح جب شیخ سے ملے تو کہا حضرت مجھے معاف کر دیجئے، اس شخص کو حذف فرما دیجئے. بھائی کیا ہوا؟ کہا کہ حضرت نیند ہی نہیں آئی، اب آئندہ تہجد پڑھا کروں گا انشاءاللہ. تو اللہ پاک کی شان ہے ایسا تہجد گزار بنا دیا کہ زندگی میں کبھی تہجد فوت نہ ہوئی. اللہ پاک ہمیں آپ کو بھی پکا کر دے. تو بہرحال یہ 15 عدد آپ حضرات کے سامنے آئے، اللہ پاک مہربانی فرمائے. باقی انشاءاللہ یار زندہ توبت، باقی آئندہ جمعے کو مضامین آپ سنیں گے، دعا کر لیجئے. اللہ پاک ہمیں آپ کو اپنا اور اپنے حبیب کا محبوب بنا لے، اور شیطان کو ہم سے عداوت اور ہمیں شیطان سے عداوت ہے، ہم اس کی عداوت کو ملحوظ رکھتے ہوئے اس سے دور بھاگیں اور اسے اپنے سے دور بھگائیں. اللہ تعالیٰ کی اطاعت کریں، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اتباع تابع داری کریں تاکہ دونوں جہان کی سرخ روئی اور سعادت نصیب ہو. میرے محترم دوست و بزرگو، وقت کا کچھ پتہ نہیں، ہمارے ایک مستقل نمازی تھے، سیدھے ہاتھ پر ہوا کرتے تھے ہمیشہ، تھوڑے عرصے سے بیمار چل رہے تھے، کل مشیت الہی سے اللہ پاک کو ہو گئے، پیارے ہو گئے اور آج وہ قبر کے اندر موجود ہیں. ہمیں آپ کو بھی پتہ نہیں کہ اس کا کتنا وقت باقی ہے. نیکیوں میں لگے رہیے، برائیوں سے بچتے رہیے، اپنے سراپے کو، آنکھوں کو، کانوں کو، ناک کو، زبان کو، ہاتھوں کو، پاؤں کو، سب چیزوں کو برائیوں سے بچائیے، نیکیوں میں لگیے اور ایک طرح سے اپنی دنیا اور آخرت سنوار لیجیے. میرے لیے بھی دعا کیجیے اور میں بھی آپ سب کے لیے دعا کرتا ہوں. اللہ پاک کی مہربانیاں رہیں، دعا کر لیجیے، درود شریف پڑھ لیجیے اور دعا کر لیجیے. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. اللہم انت السلام منک السلام تبارک ذا الجلال والاکرام. اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک. اللہم وفقنا لما تحب وترضى. ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اغفر لي ولوالدي ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، إنك قريب مجيب الدعوات. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اے الہ العالمین، طاعت کی خوب توفیق عطا فرمائیے، گناہ اور برائیوں سے بچائیے، اور قدم قدم پر حضرت جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کامل اتباع نصیب فرمائیے، کامل مشابہت نصیب فرمائیے، والین اور مخدومین کی پیروی اور مشابہ اور غلامی سے بچائیے، آپ ہمارے ہو جائیے اور ہمیں اپنا بنا لیجیے، دونوں جان کی آپ ایسے کاملہ نصیب فرمائیے اور اپنی رضا کاملہ نصیب فرمائیے۔ اے اللہ ہمارے سارے گناہوں کو معاف کر دیجیے، ہماری خطاؤں کو معاف کر دیجیے، یا اللہ پاک و صاف فرما دیجیے، اے اللہ رحمت کے سمندر میں ڈبو دیجیے، اے اللہ ایک ایک گناہ کو مٹا دیجیے، معاف کر دیجیے، پاک و صاف فرما دیجیے، اے اللہ ہم سے یہی درگزر فرما دیجیے، کسی بھی بات پر ہم سے نہ یہاں معاوضہ فرمائیے، نہ برزخ میں معاوضہ فرمائیے، نہ آخرت میں معاوضہ فرمائیے۔ اے اللہ ہم آپ کے بہت ہی کمزور بندے ہیں، ہمیں یا اللہ قوت عطا فرما کر نیکیاں کرا لیجیے، اے اللہ اپنا کرم ہی کرم فرمائیے، اپنے رضا عطا فرمائیے، اپنا قرب عطا فرمائیے، حضور کی کامل اتباع نصیب فرمائیے۔ اے اللہ ہم آپ کے بندے اور بندیاں آپ کے دربار میں حاضر ہیں، سب کا دعا ہے، اے اللہ ہم سب پر حضور کی ساری امت پر رحم فرما دیجئے، حضور کی ساری امت پر ہدایت دے دیجئے، ساری امت پر رحم فرما دیجئے، رحمت کی نظر فرمائیے۔ اے اللہ ظالموں کے تسلط سے نجات عطا فرمائیے، اے اللہ ظالموں کو ہم پر مسلط نہ فرمائیے، یہود و نصارہ کو، ہنود کو، تمام دشمنان اسلام کو اے اللہ عبرت کا نمونہ بنا دیجئے، ان کے اعلی کار لوگوں کو بھی عبرت کا نمونہ بنا دیجئے۔ اے اللہ حق کا بول بالا فرمائیے، باطل کا منہ کالا فرمائیے۔ اے اللہ آپ کریم ہیں، آپ نے کرم ہی کرم فرمائے، ہمیں یا اللہ انسان بنایا، مسلمان بنایا، اور قرآن کی نعمت اور شریعت کی نعمت، دین اسلام کی نعمت عطا فرمائی، قدر کی توفیق عطا فرمائیے، اور یا اللہ آزادی کی نعمت عطا فرمائی، قدر کی توفیق عطا فرمائیے۔ اے اللہ اس آزادی کو برقرار رکھیے، اے اللہ جو ہمیں غلام بنانا چاہتے ہیں انہیں آپ عبرت کا نمونہ بنا دیجئے، اور ہم آپ کے صرف غلام ہیں، آپ ہی کے غلام رہیں گے۔ اے اللہ ہمیں غیروں کے حوالے نہ کیجئے، یا اللہ غیروں کو ہم پر مسلط نہ کیجئے۔ اللہم لا تسلط علینا من لا يخافك فینا ولا يرحمنا، اللہم لا تسلط علینا من لا يخافك فینا ولا يرحمنا، اللہم لا تسلط علینا من لا يخافك فینا ولا يرحمنا، اللہم اهدنا فیمن ہدیت وعافنا فیمن عافیت۔